الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مدمزہ سلسلوار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے ہم 9 رکوع مکمل کر چکے ہیں کل 11 رکوع میں سے تسلسل سے یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ایک طویل مکی قرآن ہے سورہ یونس سے سورہ مومنون تک المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں اور اس میں سورہ یونس میں درمیان میں جو یہ 2 رکوع آئے تھے پچھلے 2 رکوع رکوع نمبر 8 اور 9 یہ انبا اور رسل کا انداز اس میں نمایاں تھا 2 قوموں کا تذکرہ وہ کیا گیا قوم نوح اور اسی طرح آل فرعون کا یہ وہ قومیں تھیں کہ جن کی طرف وقت کے رسول آئے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام لیکن قوموں نے رسولوں کی بات نہ مانی تعلیمات کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب استحصال ہے وہ آ گیا اور پوری پوری قومیں جو ہے وہ نیست و نابود کر دی گئیں اور یہ اصل میں عبرت کی وہ مقام ہے کہ جو خاص طور پر عرب کی سرزمین پر جو ایک حق و باطل کے درمیان مارکہ چھڑا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری رسول تھے رحمت للعالمین اور عرب کی سرزمین پر قریش مکہ آپ کی دعوت کو مسلسل جھٹلا رہے تھے ضد اور آنات کی وجہ سے تو ان کو جو ہے یہ عبرت کے طور پر یہ 2 قوموں کے واقعات سنائے گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی تو پھر یہ ہے کہ تم بھی وہی کام کر رہے ہو کہ جو یہ قومیں کر چکی ہیں لہذا اپنے ہوش کے ناخن لو اور فائدہ اسی میں ہے تمہارا بھلا اسی میں ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو تو بہرحال یہ موضوع ہے کہ جو 2 رکوع میں ہمارے سامنے آیا باقی یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو بھی تنبیہات ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہیں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی پر ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے بھی بحیثیت امت مسلمہ کہ تاکہ ہم بھی ان آیات سے عبرت حاصل کر سکیں. باقی موسیٰ علیہ السلام جہاں آل فرعون کی طرف ان کی ایک بعثت تھی, وہاں دوسری بعثت تھی بنی اسرائیل کی طرف جو انہی کی قوم تھی. اپنی قوم میں جو بگاڑ آ گیا تھا اس کی تصحیح کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے. تو لہٰذا پچھلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا بیان ہوا کہ کس طرح سے فرعون آل فرعون کے چنگل سے وہ نکلے ہیں اپنی قوم کو لے کے, اور موزانہ طور پر پھر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا, اور فرعون کی لاش کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا عبرت کے لیے کہ جو بھی بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے وہ عبرت کا سامان وہ بنے. اور آج بھی مصر قاہرہ میں وہاں پر اس کی لاش ہے ممی کے, جو کہ سب کے لیے عبرت کا وہ مقام ہے اور وہ پیشن گوئی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی. یہ آیت نمبر 92 میں بالکل آخری جو آیت تھی رکوع نمبر 9 کی, اس میں یہ پیشن گوئی بھی آ گئی کہ ہم تمہاری لاش کو نجات دیں گے یعنی محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت کا سبق ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اب یہ جو آج کا رکوع ہے اس کی ابتدا میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل, جب آل فرعون غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر عمدہ ٹھکانہ دیا یعنی مصر پر بھی ان کی حکمرانی قائم ہو گئی. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تفصیلات تو نہیں ہے کہ جب یہ صحرا سینا میں پہنچے ہیں وہ دریا سمندر عبور کر کے موزانہ طور پر صحرا سینا میں ان پر بڑی نعمتیں نازل کی گئیں, بادلوں کے سایہ کیا گیا, من و سلوا ان پر اتارے گئے, اور یہ ہے کہ کئی نعمتیں, اور پھر یہ ہے کہ اپنے آبا و اجداد کی زمین پر یہ پہنچے ہیں ارض فلسطین, ان پر ایک مشرک قوم وہ قابض تھی, ان کو حکم دیا گیا کہ بھئی اس میں تم داخل ہو جاؤ اور اقامت دین کا جو فریضہ ہے تمہارے کندھوں پر وہ تم اس کو مکمل کرو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرے ہم یہیں بیٹھے ہیں, بزدلی دکھائی. تو وہ جو غلامانہ ذہنیت تھی جو کہ فرعون آل فرعون کی غلامی میں ان کی بن گئی تھی, تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ہمت اور جرت بہادری وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. تو پھر اسی صحرا میں ان کو کئی سال تک جو ہے وہ بھٹکائے رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اسی وادی میں یہ جو ہے وہ سرگردہ رہے بھٹکتے رہے. اور پھر 40 سال یہ بھٹکنے کے بعد ان میں پھر ایک نئی نسل وہ پروان چڑھی ہے اور پھر اس نے ارض فلسطین حاصل کیا کفار سے مشرکین سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے واقعات ہیں کہ جو یہاں تفصیل نہیں آ رہی, اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں عمدہ ٹھکانہ دیا جہاں مصر فرعون آل فرعون سے نجات دلا کے اور مصر پر بھی ان کی حکمرانی قائم ہو گئی, وہاں شام یعنی فلسطین ارض فلسطین اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر بھی ان کی حکمرانی وہ قائم ہو گئی. تو اس کا تذکرہ ہے. اور پھر آگے جا کے قریش مکہ کی جو بھی ضد ہے اناد ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بیان. اور پھر یہ ہے کہ قوم یونس کا تذکرہ ہے خاص طور پر جو کیا گیا, یعنی انبیاء کی تاریخ میں یا انسانی تاریخ میں یہ واحد وہ قوم ہے کہ جن کی طرف یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے, اور یہ ہے کہ انہوں نے یونس علیہ السلام کی دعوت کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا, وہ نہیں مان رہے تھے, یہاں تک کہ پھر ان اس قوم یونس کو 3 دن کی مہلت مل گئی کہ اب یہ 3 دن تمہارے پاس ہیں, بس اب اللہ کا عذابی استحصال ہے کہ جو کہ آیا جاتا ہے جس طرح سے پچھلی قوموں پر آیا. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ بستی چھوڑ کے نکل گئے, اور یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ عذاب کے جو بھی سائے ہیں وہ گہرے سیاہ بادل وہ امٹ چکے ہیں. تو یہ پوری قوم ہے کہ جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ پوری قوم یہ میدان میں نکلی ہے, اپنے جانوروں کو بھی لیا ہے اور گڑگڑا کے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی تلافی کی ہے, توبہ کی ہے, اور یہ واحد قوم ہے کہ عذابی استحصال آنے کے بعد, عذاب کے سائے منڈلانے کے بعد یہ قوم ہے کہ جس کی توبہ قبول کی گئی، اور اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ لیں گے. ایک بینیفٹ ہے کہ جو کہ اس قوم کو مل گیا، ورنہ یہ اللہ کی سنت رہی پچھلی قوموں کے حوالے سے کہ مہلت ہے عذاب سے پہلے پہلے، عذاب استحصال سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیں تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی عذاب استحصال آ جائے تو پھر قوموں کو معاف نہیں کیا جاتا، ان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے. لیکن واحد قوم قوم یونس، اس کو ایک بینیفٹ یہ مل گیا کہ یونس علیہ السلام وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اجازت کے بغیر بستی چھوڑ چکے تھے، تو لہٰذا ان کا ایک بینیفٹ ان کو مل گیا، اور ان کا جو عذاب استحصال ہے ان کی توبہ کی وجہ سے وہ ٹال دیا گیا. تو یہ واقعہ بھی ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. فرمایا کہ وَلَقَدْ بَوَّانَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو. یہ بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ کر آئے کہ یہ بنی اسرائیل کی جو ترکیب بنتی ہے وہ کیا، اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل اصل میں لقب ہے یعقوب علیہ السلام، یعنی یعقوب علیہ السلام جو کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے، اور یہ 12 نسلی قبائل ہیں کہ جو کہ وجود میں آئے، جس میں یہ یہود و نصارہ بھی شامل تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پورے کیا کہلاتی، یہ بنی اسرائیل کہلاتی. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ لقب تھا یعقوب علیہ السلام. تو بہرحال یہ کہ انہیں پکارا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے بڑا عمدہ ٹھکانہ دیا، یعنی فرعون آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد مصر کی بھی بادشاہت ان کے پاس آ گئی، حکمرانی آ گئی، اور پھر آگے جا کے یہ ارض فلسطین کی جو کہ آبائی زمین تھی ان کی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبضہ عطا فرما دیا. اور الفاظ آ رہے ہیں مبوآ صدق، یعنی صدق بمانا عمدہ ٹھکانہ ہے کہ جو کہ انہیں ہر لحاظ سے یہ عمدہ ٹھکانہ، یعنی انبیاء کی یہ سرزمین ہے، سرزمین شام، ارض مقدس اور ارد گرد کے جو بھی علاقے، اور ہریالی، کھیتی باڑی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پاکیزہ زمین ہے کہ جو کہ وہ بنائی ہے. فرمایا کہ ان کو عمدہ ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فَمَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ علم ان کے پاس آ گیا. یعنی یہاں واضح کر دیا گیا کہ جو اختلاف کیا انہوں نے علم آنے کے بعد، یعنی علم بمانا حق آنے کے بعد، انہوں نے جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کیا، اور پھر یہ ہے کہ آپس میں جدا ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، اور حق کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اے نبی آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے. یعنی یہ ہے کہ یہی وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جن کی کتابوں میں آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، واضح طور پر موجود تھیں، اور ان کو اتنا یقین تھا کہ آخری رسول وہ آنے والے ہیں. اس کا اندازہ آپ سیرت کے مطالعے میں لگاتے ہیں کہ یعنی مدینے میں یہ آ کے پہلے سے آباد ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے وہ کھجوروں والی بستی میں آئیں گے، اور کھجوروں والی بستی کون سی تھی، وہ مدینہ تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مدینہ میں تین قبائل ان کے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ تین یہود کے قبائل آ کے پہلے سے آباد ہو گئے تھے، اتنا ان کو یقین تھا. پھر یہ کہ یہ تین قبائل عرب کے جو دو قبائل تھے اوس اور خزرج، ان سے یہ ٹاکرا چلتا رہتا تھا، لڑائی جھگڑے ان کے چلتے رہتے تھے، اور ہمیشہ یہ مار کھاتے تھے عرب کے قبائل سے، اوس اور خزرج، اور مار کھانے کے بعد یہ ان کو کہتے تھے کہ بھئی دیکھو ابھی تو ہم تم سے پٹ رہے ہیں اور شکست سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، لیکن ہماری طرف آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تم پر فتح حاصل کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے. تو انہیں اتنا یقین تھا کہ آخر رسول وہ آنے والے، لیکن یہ ہے کہ اختلاف کیوں کیا، جب اللہ کے رسول آ گئے جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، پھر یہ پہچان بھی گئے کہ واقعتا یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول وہی ہیں کہ جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ انکار کیوں کیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ میں ہم تفصیل پڑھ کر آئے کہ ان کے اندر حسد آ گیا, ان کو یہ زوم ہو چلا تھا کہ بھئی اتنے ہزاروں رسول بنی اسرائیل میں ہمارے اندر ہی آئے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ آخری رسول بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں, یعنی انہی کے کزن تھے نا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادوں میں ایک بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, ان کی نسل سے آخری رسول آئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے پھر یہ ہزاروں انبیاء ہے, تو ان کو زوم یہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے آئیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنی اسماعیل میں بھیجے, ان کو حسد ہو گیا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر انہوں نے اس حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اختلاف میں پڑ گئے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اے نبی, اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن کہ جس بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ, اب یہاں براہ راست خطاب تو ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن احتیاط سے ہم ترجمہ کریں گے کہ اگر بالفرض بالفرض, فَإِن كُنْتَ فِي شَكْ, بس اگر اے نبی بالفرض آپ اس بارے میں شک میں ہیں, کس بارے میں, مما انزلنا الیک, اس بارے میں کہ جو ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف, فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک, تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جو ان سے قبل آپ سے قبل جو ہے وہ کتاب دیے گئے, جن کو کتابیں دی گئیں اہل کتاب ان سے پوچھ لیجئے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ اگر اس بارے میں حق کے بارے میں شک میں, جبھی آغاز میں ہم نے جو ایڈ کیا وہ کیا کیا, بالفرض بالفرض, اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خطاب تو ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن خطاب کا اصل رخ یا تو قریش مکہ کی طرف ہے یا یہ ہے کہ اہل ایمان کی طرف ہے, اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ان کفار مکہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اگر حق کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی اشکال آ رہا ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر پوچھ لو اہل کتاب سے, تم سے پہلے جو بھی کتابیں دی گئیں ان کی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر موجود ہیں. لیکن یہاں خطاب اللہ کے رسول سے, رخ اللہ کے رسول کی طرف, لیکن سنایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ تم اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہو, اور اللہ کے رسول سے تو یہ بعید از قیاس ہے کہ ان کے یعنی قرآن کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں انہیں کوئی شک جو ہے وہ لاحق ہو جائے, یہ تو بعید از قیاس ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن خطاب ہے اصل میں کفار مکہ سے کہ تم شک کر رہے ہو اس حق کے بارے میں, تو لہذا پھر پوچھ لو جا کے ان سے کہ جو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں ان کی کتابوں میں ان کی نشانیاں موجود ہیں. اور یہاں سے یہ اصول بھی نکلتا ہے کہ جب بھی شریعت کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی علم نہ ہو تو پھر کس کی طرف جانا چاہیے, جو بھی صاحب علم ہے, جس کے پاس اس نقطے کا علم ہے اس سے جا کے سوال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس وہ اشکال اپنے اندر پالتے رہنا پالتے رہنا, اور اس کے حل کے لیے جو صاحب علم ہے اس کی طرف رجوع نہ کرنا. تو لہٰذا یہ شریعت کے تقاضے ہیں کہ جو کہ اس آیت میں بٹوین دا لائن ہمیں بھی جو ہے وہ سمجھائے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو, تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کو پھر ایسے ہی رکھ کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بس وہ پلتا رہے اور شیطان پھر حملہ کر دے اور انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے. نہیں, فوراً جو ہے وہ اس مسئلے کا حل صاحب علم کی طرف جا کے اور اس سے پوچھ لینا چاہیے. تو پوچھ لے اے نبی آپ ان سے کہ جو آپ سے پہلے کتاب دیے گئے, لقد جا اکل حق و میں ربک, یقیناً آ چکا ہے حق آپ کے رب کی طرف سے, فلا تکونن من الممترین, پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا, یعنی اصل خطاب کا رخ ہے کفار مکہ کی طرف, ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور نہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیے گا کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیات کو جھٹلایا, ان کی تکذیب کی, فتکون من الخاسرین, پس اس صورت میں تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے. تو لہذا یہ ہے کہ کفار مکہ کے کان کھول دیے گئے کہ تم یہ روش ہے کہ جو کہ اختیار کیے ہوئے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی شخصیت کو, ان کی ذات مبارکہ کو, ان کی تعلیمات کو مسلسل تم جھٹلا رہے ہو. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک, بے شک ثابت ہو گئی ان پر اے نبی آپ کے رب کی بات، کیا لا یومنون، کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اور یہ کون سی بات ثابت ہو گئی؟ سورہ آراف میں تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ قصہ آدم ابلیس کا بیان وہاں پر آتا ہے نا، تفصیل سے آپ پڑھ کر آئے کہ ازل میں یعنی جب شیطان نے حکم نہیں مانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو رازہ درگاہ ہو گیا، دھتکار دیا گیا اور اس نے بغاوت کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں۔ تو سورہ اعراف میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین، کہ جس کسی نے بھی اے ابلیس میرے بندوں میں سے تیری پیروی کی تو میں تم سب سے جہنم کو جب وہ بھر دوں گا۔ تو لہٰذا جو بھی نافرمان ہوں گے، میرے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، میرے احکامات کو جھٹلائیں گے تو میں سب کے سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تو سمیت اور تیرے جتنے بھی فالوورز ہوں گے میرے بندوں میں سے۔ لہٰذا ان پر بھی وہ اللہ کی بات جو ہے وہ نبی پوری ہو گئی، اللہ کا جو بھی اب جہنم کی جو ہولناکی ہے اس میں یہ جلیں گے، اور اس آج یہ دنیا میں لا یومنون اس نافرمانی کی وجہ سے اب یہ ایمان ان کے اندر سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اب یہ ایمان کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ ولو جاءتھم کل آیا، ساری ہی نشانیاں یہ دیکھ لیں ان کے پاس آ جائیں، حتی یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب جو ہے وہ یہ دیکھ لیں۔ تو لہٰذا دردناک عذاب جب ان کے سامنے آئے گا تو پھر یہ ایمان جو ہے وہ لانے کے دعوے کریں گے، حالانکہ اس وقت پھر یہ ایمان لانا ان کو نفع نہ دے گا۔ جس طرح سے فرعون جب غرق ہونے لگا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا، تو اللہ نے کہا کہ پہلے نافرمانی کرتا تھا، اب تمہارا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ تمام معجزات، تمام نشانیاں جو بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر وہ سب کے سب دیکھ لیں ان کے پاس آ جائیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھیں۔ اب اس کے بعد اس سورت کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ قوم یونس کا تذکرہ وہ یہاں پر آ رہا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید میں یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ جو بھی سورتیں ہیں، بعض سورتیں ہیں کہ جو اپنے نام کی مناسبت سے ان کے موضوع جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جیسے سورہ منافقون ہے جس میں پوری سورت میں نفاق کیا ہے اس کے جملہ مضامین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے۔ سورہ جمعہ ہے، اس میں جمعے کے دن کے حوالے سے جو بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے۔ لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام سے ان کے موضوع مطابقت نہیں رکھتے، جیسے سورہ بقرہ ہے، بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائیں۔ تو اب پوری سورت جو ہے وہ گائیں کے محاسن پر مشتمل نہیں ہے، وہ تو 40 رکوع میں سے ایک جگہ پر جو ہے وہ گائیں کا تذکرہ آیا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کی اہمیت، واقعے کی اہمیت کے پیش نظر پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ اسی طرح سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں، 11 رکوع پڑھ کر آئے، پوری سورت یونس علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل نہیں۔ تو لہٰذا یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو اپنے نام سے ان کے موضوع مطابقت نہیں رکھتے۔ ہاں، کیونکہ یہ واقعہ تذکرہ کیا ہے قوم یونس کا، اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر یہ موسوم ہو گئی یہ سورت سورہ یونس، لہذا وہ واقعہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ فلولا کانت قریۃن آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس، تو کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو اس کا ایمان لانا نفع دیتا اس قوم کو سوائے قوم یونس۔ لما آمنو، پس جب قوم یونس ایمان لائی، کشفنا انہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا، دور کر دیا ان سے دنیا کی زندگی کے عذاب کی رسوائی، یعنی جو دنیا میں عذاب، عذابی استحصال ان پر مسلط ہو چکا تھا، اس کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، وہ سیاہ بادل جو کہ امڑ چکے تھے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو لہٰذا ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو جو ہے وہ کچھ اور مہلت ہے کہ جو کہ عطا فرما دی، اور ان کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی توبہ کو۔ فرمایا کہ جب یہ ایمان لائے تو ہم نے پھر دنیا کی زندگی کے جو عذاب کی رسوائی تھی وہ، یعنی عذاب تھا، وہ ہٹا دیا۔ ممتعناہم الہین، اور ہم نے انہیں متا دیا، فائدہ دیا کچھ اور مہلت کے لیے۔ لہذا یہ پورا واقعہ ہے، تفصیل روایات میں آتی ہے کہ یونس علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم نہ مانی، تو پھر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو کہہ دیا گیا یونس علیہ السلام کے ذریعے سے کہ بھئی 3 دن کی اب مہلت ہے تمہارے پاس، اور 3 دن بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ آیا جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آئے بغیر بستی کو چھوڑ بیٹھے اور نکل گیا غصے میں، یعنی یہ کہ اتنے عرصے سے یہ ایمان نہیں لا رہے، میں دعوت دے رہا ہوں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ یعنی بستی کو چھوڑ دیا، اور یہ اللہ کی جو بھی مشیت تھی اس کے خلاف بات تھی. یعنی رسول جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اپنی بستی کو چھوڑتا نہیں، جیسے اللہ کے رسول ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہجرت نہیں کی، تمام مسلمان نکل رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں چھوڑا. کب چھوڑا مکہ؟ ہجرت کب کی؟ کہ جب اللہ کا حکم آ گیا. لہٰذا پھر صدیق اکبر کے ساتھ کہ جو کافی عرصے سے 2 سواریاں تھیں کہ جو کہ تیار رکھے بیٹھے تھے، اور وقفے وقفے سے آ کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اللہ کے رسول اجازت مل گئی آپ کو ہجرت کی، کیا اجازت مل گئی؟ کہا کہ نہیں ابھی نہیں ملی. لہٰذا تمام اہل ایمان ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ رسول جب تک ہجرت نہیں کرتا، بستی نہیں چھوڑتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے. تو یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آئے بغیر اپنی بستی چھوڑ بیٹھے، اور یہ وہ بینیفٹ ہے کہ جو اس نافرمان قوم کو دے دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، کہ عذاب استحصال وہ آ چکا تھا، اس کے سائے امڑ چکے تھے، کوئی قوم پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی سوائے قوم یونس کے. انہوں نے عذاب استحصال دیکھا، وہ بادل دیکھے، سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے تھے کہ یہ 3 دن کی مہلت ہے، اور یہ اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پوری قوم باہر میدان میں آ گئی، یعنی اپنی عورتیں، مرد، بچے، اپنے جانور سب کو لا کے، اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے، عذابی استحصال سے بچائے. یہ توبہ کا تحفہ جو ہے وہ بڑا قیمتی تحفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ موت اور عذاب سے پہلے پہلے یہ توبہ کا دروازہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے کھلا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ انفرادی سطح پر بھی یہ اس وقت موقع ہے، جتنی یہ سانسیں ہیں ہمارے اندر، تو لہٰذا موت سے پہلے پہلے یہ توبہ کا دروازہ ہے کہ جو کہ کھلا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اپنے گناہوں پر ذاتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں بھی ہمیں اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اجتماعی سطح پر بھی. ایک تو ہے انفرادی توبہ، ایک ہے اجتماعی توبہ. اجتماعی توبہ سے مراد کیا ہے؟ کہ بحیثیت مجموعی امت پر کچھ فرائض ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں. جیسے ایک بہت بڑا فریضہ کیا ہے ختم نبوت کے بعد اس امت پر کہ جس میں اور آپ شامل ہیں، بحیثیت مجموعی، کہ بھئی اللہ کی زمین پر اب یہ امت ہے کہ جو کہ ریپرزنٹیٹو ہے رسول کے بعد، ختم نبوت کے بعد، اور اب اس کی ذمہ داری ہے کہ جو پیغام اللہ کے رسول سے اس امت کو منتقل ہوا، اب یہ پوری انسانیت تک اور اس پیغام کو، اللہ کی شریعت کو بالفعل اللہ کی زمین پر تنفیذ کر کے جو ہے وہ دکھا دیا جائے. یہ ہے بہت بڑی ذمہ داری فرض کے درجے، اور یہ ہے کہ آج ہم اس ذمہ داری سے غافل ہیں الا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اس اجتماعی توبہ کا بھی اہتمام ہم کریں کہ جو اجتماعی حیثیت میں ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہیں ہم اس کی بجا آوری کے لیے آگے بڑھیں، پیش قدمی کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عجب کہ ہماری یہ توبہ بھی جو ہے وہ قبول کر لے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب یہ جو عذاب کے سائے منڈلا رہے ہیں، منڈلا رہے ہیں کہ نہیں منڈلا رہے ہیں، یعنی ہر طرح کے عذاب کی صورتیں ہیں کہ جو کہ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید خود ہمیں بتاتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، سیلابوں کی صورت میں، آندھیوں کی صورت میں، اسی طرح سے زلزلوں کی صورت میں، آپس کی قوتوں کا مزہ چکھا کے، آپس میں لڑوا کے. یہ سورۃ الانعام میں یہ 3 طرح کے عذاب کی صورتیں آتی ہیں جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب یہ ہے کہ یہ احادیث میں باقاعدہ یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ یہ یعنی یہ آگ کا جو ہے وہ بھڑکنا، یہ نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورتیں، کہ جب قوم نافرمان ہو جائے تو پھر یہ یعنی آگ ہے کہ جو کہ بھڑکتی ہے. اب یہ جگہ جگہ جو ہے وہ آگ کا بھڑکنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمایا، کسی کے لیے آزمائش کے معاملات بن جاتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور کوئی جو ہے وہ نافرمانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عذاب کی کیفیت سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ جب وہ ایمان لائے قوم یونس تو ہم نے پھر دنیا کی زندگی کا عذاب ان سے ڈال دیا اور کچھ عرصے مزید ان کو ہم نے دنیا کا مال و متع وہ عطا کیا, نفع عطا کیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اور اگر اے نبی آپ کا رب چاہتا, لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تو سب کے سب جو بھی زمین میں ہیں سب ایمان لے آتے, سب کو وہ ایمان کی دولت دے دیتے. تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ داد رسی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے, آپ یہ غم رکھے بیٹھے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. یہ قریش مکہ 40 سال کا عرصہ میں ان کے درمیان گزار چکا ہوں, یہ صادق العالمین کے سرٹیفکیٹ مجھے دے چکے ہیں, لیکن میں جب ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کر رہا ہوں تو میری یہ جان کے در پہ ہو رہا ہے. تو ایک کیفیت یہ پیدا ہو رہی تھی غم کی کہ کہیں میری دعوت میں کوئی کمی تو نہیں. تو لہذا ہر سلیم الفطرت انسان وہ دوسرے کو الزام دینے کے بجائے اپنی کمی کی طرف وہ نگاہ کرتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں جو وہ گٹ رہے تھے کہ میں انہیں دعوت مسلسل دے رہا ہوں, ہر ہر طرح سے سمجھا رہا ہوں, لیکن یہ ایمان نہیں لا رہا. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داد رسی کی جا رہی ہے کہ آپ کیوں جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. اگر اللہ زبردستی کسی کو ہدایت پر جمع کرنا چاہتا تو سب کے سب کو ایمان لانے کی توفیق جو ہے وہ دے دیتا. افا انت تکرہ الناس, تو کیا اے نبی آپ جبر کریں گے لوگوں پر, زبردستی جو ہے وہ ان کو آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھوائیں گے, حتی یکونو مومنین, یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ تو نہیں, آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ اپنا کام کیجئے, اور یہ ایمان کی دولت وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. یہ بات آگے آ رہی, فرمایا کہ وما کان لنفس, اور یہ کسی جان کے اختیار میں نہیں. کیا؟ کہ انتومنا الا باذن اللہ, کہ وہ ایمان لے آیا مگر اللہ کے اذن بمانا توفیق سے. یہاں اذن بمانا توفیق, کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا. اس پر تو ہمیں صد شکر بجا لانا چاہیے کہ ایمان کا ایک لیول ہے کہ جو ہم سب کو حاصل ہو گیا الحمدللہ, کہ ہم بائے برتھ مسلم ہیں. کلمے کی توفیق ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, اور یہ توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھیں خاص طور پر, ہم تو بائے برتھ مسلم ہیں نا, پیدائش مسلم ہیں, تو ہمیں اندازہ زیادہ نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا, لیکن جو ریورٹ مسلمز ہیں جو آئے ہیں کفر سے اسلام میں, اور کتنی کتنی یعنی مصیبتیں جھیل کر آئے, کتنی بڑی بڑی قربانیاں جھیل کر آئے, ان سے آپ پوچھئے نو مسلموں سے کہ کتنی یہ ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے, کتنی قربانیاں جو ہے وہ دینی ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی. ہاں اب کلمہ پڑھنے کی توفیق ہمیں مل گئی, تو اب ہمیں اگلا ایمان, ایمان کا جو دوسرا لیول ہے تصدیق بالقلب, اس کی طرف رہنمائی ہے کہ جو کہ کلمہ گو مسلمانوں کی کرنی ہے, کہ بھائی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہے, جس سے آج ہم غافل ہیں. آج ہم 1000 دفعہ کلمے کا ورد کر لیں تو کوئی چنا تک نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ اقبال تو لرز رہا ہے وہ کہتے ہوئے کہ چوبی گویم مسلمانم بلرزم کے دانا مشکلات لا الہ را, کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, جب کلمہ پڑھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں, کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کلمہ پڑھنے کے تقاضے مجھے کیا ادا کرنے پڑیں گے. تو صرف یہ کلمہ ایسے نہیں ہے کہ بس یہاں کلمہ پڑھا اور ذہن میں آ گیا کہ اب دوسرا قدم جو ہے وہ سیدھا جنت میں, نہیں, اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں. لہذا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی ہے کہ جو کہ اس دنیا میں ہمیں کرنی ہے, اسی میں ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کی جو بھی تقاضے ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے, اللہم نور قلوبنا بالایمان, کہ اللہ ہمیں ہمارے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا. فرمایا کہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور گندگی ڈال دیتا ہے اللہ ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے, جو عقل استعمال نہیں کرتے. یہ دولت ہے عقل, اس کو استعمال کر کے حق کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے, لیکن جو حق کا انکار کرے اور اپنی عقل کو نقل یعنی قرآن و سنت کے اوپر حاوی کر دے تو پھر یہ ہے کہ وہ گندگی میں ہی جو ہے وہ اٹا چلا جاتا ہے، وہ شرک کی گندگی میں جائے گا، اسی طرح وہ عمل کی گندگی میں جائے گا، تو وہ گندگی ہی اس کا اڑنا بچھونا بن جاتی. اللہ تعالیٰ اس انجام میں بس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر کہ جو عقل نہیں رکھتے. قل انظروا، پس نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تم دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا کچھ ہے آسمان و زمین. تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے یہ آیات آفاقی جو ہے وہ پوری بچھا دی ہے زمین. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، آنکھیں تو کھولو اپنی، تمہیں رب کی پہچان تمہیں نظر آئے گی اپنے ارد گرد. لیکن یہ ہے کہ یہ بصیرت جو ہے وہ چاہیے، یہ بصارت نہیں. یہ بصارت کے ساتھ ساتھ تم بصیرت کے حامل ہوگے تو پھر اللہ کو پہچان سکو گے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے. تو کیا کچھ نہیں آسمان و زمین میں، کیا یہ موزے سے کم نہیں. مما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن فائدہ نہیں دیتی آیات اور نہ یہ ڈراوے اس قوم کے لیے کہ جو ایمان نہیں لاتی. تو لہذا اگر ایمان کی دولت نہ ہو، کھوٹا اللہ کے یقین پر جو ہے وہ بنا ہوا نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ یہ عقل کیا، یہ سائنس کی ٹیکنالوجی کیا، یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی. فرمایا کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں انہی دنوں کی مثل کہ جو، یعنی فرمایا جا رہا ہے الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، کہ جو آ چکے ہیں ان سے قبل، یعنی وہ بڑے بڑے دن کہ جس میں قوم شعیب، آل فرعون، قوم نوح، یہ قوم لوط، یہ سب برباد کر دیے گئے. تو یہ قریش مکہ کیا انہی دنوں کے انتظار میں ہے کہ وہ دن آ جائے اور انہیں بھی جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، صفحہ 80 سے مٹا دیا جائے. قل، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیے، فانتظروا، بس جاؤ تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. لگ پتہ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور اسی طرح سے ان لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بچا لیتا ہے، اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، جس طرح سے نوح علیہ السلام کے ماننے والے کشتی کے ذریعے سے بچا لیے گئے، اسی طرح قوم لوط تباہ کر دی گئی اور جو ایمان لانے والے تھے چند وہ بچا لیے گئے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچا لیے گئے، نافرمان ختم کر دیے گئے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو اور اسی طرح سے جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دے دیتا ہے. حقاً علینا ننجی المومنین، اور یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نجات دہندہ لوگوں میں شامل فرما دے، اور جو بھی عذاب کی ہر صورت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ نجات عطا فرمائے، اور عذاب استحصال سے پہلے، اس بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بدعمالیوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے جو بھی اعمال ہیں اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.